في بعض سنين يومئذ يفرح الله يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترحبون به عدوك وعدو الله. لاسٹ ٹیوزڈے وفات حضرت خدیجہ کی مجلس میں آج رات کے بارے میں میں نے اناؤنس کیا تھا کہ آج 16 رمضان کا دن ختم ہو کے شب 17 ہے اور یہ جنگ بدر کی رات ہے جو اسلام کی ایک بہت ہی اہم جنگ ہے، بہت ہی اہم غزوہ ہے. اور جو ہمارا ٹاپک ایک چل رہا تھا، میں بہت زیادہ اپنے ٹاپک پہ اسٹرکٹ تو نہیں رہا زمانے کے امام کے حوالے سے، تو اس جنگ بدر میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسج مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ 16 دن، آج تو 16، 15 دن کی جو ہماری اسپیچز ہوئی ہیں، اس میں جو ایک کمپلین بعض لیڈیز کو ہوئی ہے، اس کا بھی جواب آج کے دن آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پہ بات شروع کروں، ایک فقہی یا شرعی مسئلہ. ماہ مبارک رمضان شریعت کی زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے کا مہینہ بھی، تو ٹائم یہاں پہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اب آج سے لے کے آخری مجلس تک شہادت کو چھوڑ کے کوشش کی جائے گی ایک آدھ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے. آج کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ تو وعلیکم السلام اجازت سے مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن صرف ایک یاد دلانے کے لیے کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو بھی آپ کے علاقے میں آسمان پہ اندھیرا یا ڈارکنیس چھانے کا ٹائم ہو، یا نماز مغرب کا اول وقت ہے، وہاں پہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، اپنا روزہ کھول سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے روزے کو ذرا سا ڈیلے کرے اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور اس کے بعد روزے کو افطار کرے. روزے کا ٹائم آیا، یعنی روزہ ختم کرنے کا، جب روزہ کھول لینے کا ٹائم آیا تو آپ کا روزہ سمجھیے ختم ہو گیا، کھل گیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی حالت میں کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہو، مغرب کی نماز بھی پڑھ لے اور عشاء کی نماز پڑھ لے تاکہ اس کا ثواب ذرا بڑھ جائے. لیکن یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور نارمل حالات میں اگر آدمی اس کی پریکٹس کرے یا اس پہ عمل کرے تو اچھا ہے، ثواب مل رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے اپنے ثواب کو چھوڑ دینا. لیکن وہ آدمی جس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، علیکم السلام، نارملی تو لوگ یہاں پہ کھجور کھا لیتے ہیں. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ برادران اہل سنت کے ہاں یا اہل سنت بھائیوں کے یہاں ایسا نہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم آ جائے ویسے ہی روزہ کھولنا ضروری ہے، ورنہ روزہ مکروہ ہو جاتا. آپ حضرات کو تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 99% لوگ اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، 99 تو خیر میں زیادہ کہہ گیا، 80% لوگ، تو روزے کا ٹائم آتا ہے، اگر ان کو کھانے کی کوئی چیز نہ ملے تو وہ ٹشو کھا لیتے ہیں، کاغذ کھا لیتے ہیں، مٹی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. ہماری فقہ میں جو حرام ہے مٹی کھانا، تو سوائے خاک شفا کے. لیکن ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے کھجور منہ میں رکھتے ہیں پھر آ کے نماز مغرب پڑھتے ہیں، گناہ نہیں کر رہے، روزہ ان کا صحیح. اور اگر کوئی ایسا ریزن ہے کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ ریورس ہو جاتا ہے اگر کسی کو اتنی بھوک لگی کہ نماز کے اندر اس کی توجہ کنسنٹریشن نہیں رہے گا، اس کی وہی حالت ہوگی جو پاکستان کے کچھ حاجیوں کی ہوتی ہے. پاکستان میں ایک قوم ہے جس کو پٹھان کہتے ہیں، اور ان کا سرنیم اس لیے خان ہوتا ہے, خان کا مطلب پٹھان ہے, خالی عمران خان ہی نہیں بلکہ جتنے خان ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ایک چیز کھاتے ہیں جس کو نسوار کہا جاتا. ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ نسوار کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ نے کہا بجریا, بجر. اچھا خیر, مجھے یقین نہیں ہے کہ بجر کہتے ہوں گے, اس لیے کہ گجراتی علاقوں میں نسوار ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس کا کوئی نام نہیں ہوگا. تھوڑا سا اس کے اندر نشہ بھی ہوتا, کمپلیٹلی نہیں لیکن تھوڑا بھی. سعودی عرب کے قانون کے اعتبار سے یہ ڈرگ کی کیٹیگری میں آتی ہے جس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کامن یوز کی چیزیں, سعودی عرب میں وہ سعودی عرب اور غرب کی دوسری اسٹیٹ میں. جو آج کل دبئی میں ایک کیس کا ہنگامہ ہے, انڈین ایمبیسیڈر نے انٹرفیئر کیا, انڈین پرائم منسٹر نے انٹرفیئر کیا لیکن بات نہیں مانی, کہ حیدرآباد دکن ساؤتھ انڈیا سے ایک مومن جب واپس آ رہے تھے تو اسپائسیز اور یہ چیزیں لاتے خشخاش لے کے آئے, جو ہمارے یہاں بہت سے کھانوں میں خشخاش کو شامل کیا جاتا, یہ ڈرگس. اور اس کے اوپر اگر ایک سرٹن کوانٹیٹی سے زیادہ ہو تو ڈیتھ پینلٹی, 14 سال کی جیل ہوئی ہے اور ڈیپورٹیشن کے آرڈر کہ جیسے ہی جیل پوری ہوگی ان کو دبئی سے نکال دیا جائے. 14 سال میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اب اس کے اوپر باقاعدہ انڈین گورنمنٹ نے آفیشلی پروٹیسٹ تو نہیں کیا, ہر کنٹری کا اپنا لا, لیکن کافی کوشش کی کہ اس کے اندر لا علمی کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے آدمی کو پتا بھی نہیں کہ خشخاش بھی ڈرگس میں آ سکتی, لیکن سعودی دبئی کی حکومت نے نہیں مانا. تو سعودی حکومت تو ان سے بھی زیادہ اسٹرکٹ, خشخاش کے اوپر بھی وہاں موت کی سزا ہے, ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے پاکستان کے 2 آدمیوں کو. اور اسی طرح نسوار, تو میں اس وقت تھا 1983 کے اندر جب ایک حج کانفرنس ہوئی تھی, تو اس کے اندر اب حاجیوں کو ایک سیمینار تھا جس میں حاجیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی احتیاط کرنا. تو ہمارے اس وقت کے پریسیڈنٹ سو کال سرونٹ آف اسلام ضیاء الحق ملون وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے پٹھان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ نسوار لے کے نہ جائیں, اس لیے کہ یہ سعودی عرب کے اندر ڈرگ میں آتا ہے اور پھر ان کو موت کی سزا ہو جائے گی. تو کھڑے ہو گئے ایک صاحب, میں کانفرنس تھی, عام آدمی نہیں تھے, سلیکٹڈ لوگ تھے, پٹھان تھے, کہنے لگے کہ اگر نسوار لے کے نہیں جائے تو پھر کیوں جائیں وہاں پہ, تو حج کرنے جائیں. تو کہا جب تک کہ ہم نسوار نہیں کھائیں گے ہم کو خانہ کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا, جب خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا تو حج کس بات کا کرے. تو اگر ایسی کیٹیگری ہے مومن کی کہ اگر وہ کھجور یا پیٹ میں کچھ غذا لے کے نہ جائے تو نہ اس کو الحمد کا سورہ سمجھ میں آئے گا, نہ اللہ اکبر کہے گا, نہ رکوع کرے گا, نہ سجدہ کرے گا, سجدے کی جگہ رکوع, رکوع کی جگہ سجدہ, تو ٹھیک ہے پہلے افطار کر لو. یہ ہے واقعا فقہی مسئلہ کہ اگر بھوک کی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹ رہی, لیکن ایسا نہیں ہے, اگر آپ نے 13 گھنٹے فاقہ کیا, 15 منٹ اور آپ انتظار کر سکتے ہیں, تو زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ عشاء کی بھی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد پھر کھجور ہاتھ میں لے کے اللہ ام لکا سنتو والا رزق کا فرقو والے کا توکل دو. تو خیر میں نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ تو خالی ثواب کا بتائے, واجبات کا نہیں, لیکن اب آگے والی مجالس میں واجبات کے کچھ اہم ترین مسئلے آئیں گے. ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اور غالباً اس کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی آغاز سیستانی کی بک کی ورڈنگ کو نہ سمجھنے, وہ اسموکنگ کا ہے لیکن وہ خاصا ٹائم چاہتا ہے تو وہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا. اب آئیے جو میں نے کہا کہ اس 15 دن میں ایک تو وہ سوال سب سے زیادہ کیا گیا تھا کہ کیا مردوں کے لیے یا ینگسٹر کے لیے رنگ پہننا جائز ہے کہ نہیں, اور ایک یہ عورتوں کی کمپلین کہ مولانا آپ کی اب تک جتنی مجلسیں سنی وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جس میں عورتوں کو آپ بہت زیادہ کنڈیم کر رہے ہیں, یا عورتوں ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مردوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہے, لیکن 2-3 وجوہات کی بنا پہ ابھی تک کی مجالس میں لیڈیز کا ذکر زیادہ آیا. دیکھیے ایک تو وہ وجہ تھی کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی وفات کی وجہ سے ٹاپک لیڈیز کا بنا, وہ اپنی جگہ ایک چیز, لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ میں اس طرح سے نہیں پڑھتا ہوں. دبئی کے اندر جا کے دیکھیے وہاں بالکل الٹی بات, مردوں نے اپنے خاندان کی لیڈیز پر پابندی لگائی ہے کہ میری مجلس میں نہیں جا سکتے, روک دیتے ہیں لیڈیز کو, باقاعدہ انہوں نے ریسٹرکشن ڈالی ہے کہ ان کی مجلس میں نہیں جانا, خود آتے ہیں بڑے شوق سے. دیکھیے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو میری مجالس سے الرجک ہیں ان کو ایسے ٹاپک سننا نہیں, لیکن نہیں وہ خود آتے ہیں, لیڈیز کو نہیں آنے دیتے. لیڈیز نے کمپلین کی کہ مولانا ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مجلس میں بلکہ روک دیتے کہ آنا بھی نہیں. ذرا پوچھئے وجہ کیا. میں نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ کی مجلسیں سن کے ہماری عورتوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ گھر میں واپس آتی ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پیر دباؤ, کوئی کہتا ہے کہ ہمارا سر دباؤ, دل تو چاہتا ہے ان کا گلا دبا دے. خیر وہ تو بیچ کی بات آ گئی. کوئی کہتا ہے کچن میں کام کرو, کوئی عورت کہتی ہے ویکیوم لگاؤ. اس لیے کہ وہاں پہ جو ماحول اور حالات ہیں اس کے اندر مردوں کو بتانا پڑتا کہ عورتیں تمہاری کنیز نہیں ہیں, عورتیں تمہاری سلیو نہیں ہیں, عورتوں کو تم خرید کے نہیں لائے, ان کا رائٹ. یہاں پہ الٹا مسئلہ. ذرا سا امام حسن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے میری بات جو ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول اکثر اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے درمیان ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپٹیشن کراتے تھے. کبھی وہ ہینڈ رائٹنگ کا کمپٹیشن ہے تختی لکھنے کا کہ کون اچھا لکھ سکتا, اور کبھی جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک دوسرے سے کشتی لڑتے ہیں جو ریسلنگ ٹائپ کا بچے چھوٹے بچے. تو ایک دن شہزادی فاطمہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے حسن و حسین, اسلام میں یہ حکم بھی ہے کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ سے نہ روکو, ان کو انٹرٹینمنٹ دو, اور پھر اس میں سے کچھ انٹرٹینمنٹ ایسے ہیں جو مستحب ہیں بچوں کو سکھانا, جس میں ہارس رائڈنگ آتی ہے, جس میں شوٹنگ آتی ہے, جس میں سوئمنگ آتی ہے, جس میں ریسلنگ آتی ہے. یہ تربیت اولاد کا ایک ایسا چیپٹر جو بہت ڈیٹیل جاتا ہے. لیکن پیغمبر جو آرڈر امت کو دیتے ہیں پہلے خود اس کے اوپر پریکٹس کرتے. چنانچہ حسن اور حسین دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں, اور وہ جو ریسلنگ یہ لفظ دراصل انگلش کا لفظ ہے لیکن اچھا نہیں لگتا امام کے لیے, دونوں کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے جیسے پہلوان لڑتے ہیں جیسے ریسلنگ ہوتی. اب شہزادی نے دیکھا کہ کبھی حسین آگے بڑھ جاتے ہیں حسن پر, کبھی حسن جو ہیں وہ حسین کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں. جب کبھی حسن آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول بار بار کہتے ہیں شاباش بیٹا شاباش. جو آدمی کسی کو آپ کے یہاں اس افریقہ میں احسن احسن کی آواز لگتی, جب حسن جو ہیں وہ جیت رہے ہوتے ہیں تو رسول خدا ان کو شاباش دیتے ہیں, لیکن جب حسین آگے بڑھ جاتے ہیں تو رسول خدا خاموش رہتے ہیں. اچھا تربیت اولاد میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اولاد کے درمیان ایکویلٹی, برابر کا سلوک کرنا. یہ نہ ہو کہ لڑکی کو ذرا برا سمجھا جائے, لڑکے کو زیادہ, یہ لڑکوں میں سے ایک سے محبت ہو اور ایک کو کنڈیم کیا جائے, یا اتنا اس کو لفٹ نہ کرائی جائے بہت ہی سلینگ لینگویج میں. نہیں, کہا یہ غلط ہے, اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے, برابری کا سلوک کرنا. تو شہزادی نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا حسن کبھی جیت رہا ہوتا تو رسول اللہ اس کو شاباش دیتے ہیں, حسن حسین کبھی جیت رہے ہوتے ہیں تو رسول خدا خاموش رہتے ہیں. شہزادی نے پوچھا کہ بابا اس کا ریزن کیا؟ کہا اس کا ریزن اس لیے ہے کہ حسین کے سائڈ پہ جبرائیل ہیں, جس وقت حسین آگے بڑھتے تو جبرائیل کہتے کہ مثلا احسان شاباش حسن کے سائڈ پر, میں ادھر ایک آدمی سائڈ لے رہے تھے اس کی سائڈ میں لے رہا ہوں, یہ بیلنس ہو رہا. ابھی حسن مصطفیٰ کی سیرت کا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو میں پوری مجلس کا ٹاپک بنا کر پھر اس میں تربیت اولاد, اولاد کی ایکوالٹی, بہت ساری باتیں آتی ہیں, اس کو چھوڑ دیجیے. آج میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ دو آدمی یا دو پارٹیز ہوں, ایک کا کوئی ساتھ دے رہا ہو تو پھر دوسرے کا آپ ساتھ دیجیے. اب ویسٹ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لیڈیز کا ساتھ دینے کے لیے حکومت ہے, کورٹ ہے, قانون ہے, ساری آرگنائزیشن ہے, سارا میڈیا, اتنی ہمدردی ان کو ہماری مسلمان عورتوں سے کہ اتنی ہمدردی اپنی عورتوں سے بھی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری عورتیں ان کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں, یہ ان کے ماں اور باپ. ہر چیز کے اندر مسلمان عورت کا کہ جس پر بڑا ظلم ہوتا ہے اور مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کرتے, اور پتہ نہیں کیا کیا بات. خیر وہ ایک الگ چیز ہے, میڈیا کی خرابی تو آج کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رائٹ جو ہے اس سے زیادہ ملتے ہیں. وہ خالی ایک اشارہ کرے, وہ خالی ایک ٹیلی فون کال کرے, وہ کسی کورٹ میں چلے جائے, جو اس کا رائٹ نہیں ہے وہ بھی حکومت دلوائی. اور میں سویڈن سے بہت زیادہ تو واقف نہیں, پہلی مرتبہ دو ہفتے سویڈن میں میں نے اسٹے کیا, لیکن وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے جس میں زیادہ وقت بستر پہ یا مسلح پہ گزارنا ہوتا. لیکن بھارت باقی یورپ کا مجھے اندازہ ہے, انگلینڈ میں تو میں 25 سال سے آ رہا ہوں, اور ہر دفعہ جب جاتا ہوں پتا چلتا ہے کہ ایک گھر ٹوٹ گیا, वो इसलिए कि औरत ने खाली पुलिस को कॉल किया, पुलिस आ गई, वो कुछ नहीं देखती है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग, हमेशा औरत सही होगी। अलैकुम सलाम। जैसे बिजनेस में पाकिस्तान में एक रूल, एक उसूल सिखाया जाता, और वो ये कि कस्टमर हमेशा सही होता। बिजनेस वाला जो अपनी दुकान में लोगों को मुलाजिम रखता है, एक उसूल होता है, कस्टमर जब कहे जो कहे वो सही होगा, तुम्ही गलती पर होगी, इससे बिजनेस चलता। लेकिन वैसे कहिए कि औरत हमेशा सही होगी। चुनाचे कितने लोगों के अपने मकान जो अपने पैसे से बनाए, एक तो है कि शौहर बीवी दोनों काम करके मकान खरीदे, नहीं, वो अपना पैसा वो छिन गए, गाड़ियां छिन गई, रात गुजारने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं। अलैकुम सलाम। औरत निकल आए कि मेरे पास रात गुजारने की जगह नहीं, शौहर ने निकाल दिया तो फौरन उसको 3 स्टार होटल तो दिया जाएगा, फिर मकान शौहर निकल आए कहेंगे जाओ जाके पार्क में सो जाओ। तो खैर, अब यह है कि चूंकि गवर्नमेंट, चूंकि कानून, चूंकि मीडिया, चूंकि स्कूल और कॉलेज की तालीम, चूंकि पुलिस, हर चीज औरतों का साथ दे रही, तो कोई तो हो जो थोड़ा मर्दों का साथ दे, वो ड्यूटी मैं अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मसला, मतलब खुलासा ये कि बैलेंस। इसके बाद एक और रीजन है जो असल रीजन है। अभी तक की बातें तो कुछ जोक थी और कुछ सीरियस थी, लेकिन अब सुनिए आखिरी बात, जिससे मैं अपने जंग बद्र के टॉपिक पे आता हूं कि आज बद्र की लड़ाई की रात, आज की रात अल्लाह के रसूल बद्र के मैदान में अपनी फौज को लेके पहुंचे थे और सारी रात इबादत की थी, पूरी रात पैगंबर आज जाके इबादत कर रहे थे, वो अभी बात आ रही। लेकिन एक बहुत अहम रीजन जिसकी वजह से मेरी तकारीर में ओवरऑल ये इंप्रेशन मिलता कि मैं औरतों को जरा सा कंडेम कर रहा हूं या उन पर प्रेशर डाल रहा हूं या उनको फोर्स कर रहा हूं, वो ये है कि जिसकी ड्यूटी बड़ी होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, उसको जो है ना बार बार वार्निंग देना पड़ती है। अब मैं इस वक्त भूल गया कि ये हमारे किस मर्जे या आलिम का वाकया, क्योंकि जो स्टोरी है इसका मैसेज इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं। कि एक बार उनसे किसी ने पूछा था कि आप इतने बड़े आलिम, बल्कि आप मर्जे बन गए, सारी दुनिया शिया दुनिया आपको फॉलो करती, तो कभी किसी ने आपको एडवाइस भी किया? कहा कि हाँ। अब पहली बात तो यह कि मर्जे पहले दिन से तो मर्जे नहीं होता, वो तो इमाम है कि जो बाई बर्थ इमाम है। मर्जे जो है वो दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल हमारी आपकी तरह जीरो होता, आहिस्ता आहिस्ता। तो बचपने में एडवाइस मिलती है, जवानी में मिलती, और फिर ये कि बहरहाल मर्जे बनने के बाद भी अगर कोई सही बात कहेगा तो मर्जे उसे एक्सेप्ट करेगा। कहा मुझे बहुत से लोगों ने एडवाइस दी, आपको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी एडवाइस कहां से मिली? मैंने लास्ट वीक किसी मजलिस में कहा था कि ये मेरा अपना खुद एक फेवरेट टॉपिक, मुज्तहिदीन और मराजे के हालात, वो कैसे इतने ग्रेट बने। तो कहा सबसे बेहतरीन एडवाइस किसने दी और कब मिली? तो कहा कि ये उस वक्त मिली है कि जब मैं मर्जे बन चुका था, बचपने की नहीं, जवानी की नहीं, जब इस और बेहतरीन एडवाइस मिली। और किसने दी है? का एक 9 साल के बच्चे ने, इतना बड़ा मर्जे, मसलन अल्लामा हिल्ली या शेख मुफीद या शेख तूसी के स्टेटस का मर्जे, और 9 साल का बच्चा एक एडवाइस दे रहा, और कहा ये बेस्ट एडवाइस है मेरे लिए। कहा उसने क्या एडवाइस दी? कहा कि एक दिन मैं जा रहा था, घर से बाहर जा रहा था सड़क पर, उस दिन रेनिंग बहुत थी, बारिश बहुत थी, जैसे आपके यहां जब बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही होती, बहुत तेज बारिश थी। मैंने देखा कि सामने से एक बच्चा आ रहा है 9 साल का। अब बारिश की वजह से जमीन बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गई, अच्छे खासे लोग जो बहुत बैलेंस करके चलते थे वो गिर रहे थे। तो ये तो एक 9 साल का बच्चा था, ये तो इतनी केयर करता भी नहीं, बच्चों के साथ तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं नॉर्मल हालात में, ये तो बारिश, जमीन स्लिपरी, वो तेजी से आ रहा है। मैंने उससे कहा कि बेटा संभल के चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैर स्लिप कर जाए, तुम गिर जाओ। उसने पलट के मुझसे कहा कि मैं स्लिप कर जाऊंगा तो इतना नुकसान नहीं है, आप संभल के चलिए, अगर आप स्लिप कर गए तो आपकी वजह से सैकड़ों लोगों का नुकसान है। यह बारिश की बात नहीं है, जरा गौर कीजिए बच्चे ने क्या कहा। अच्छा, हो सकता है बच्चे ने एक नॉर्मल बात कही कि भाई आप मर्जी है, अगर आप यहां पे स्लिप कर गए इस बारिश में और आपकी सेहत को नुकसान पहुंच गया तो सारे चीजों को नुकसान होगा, लेकिन मर्जी। उन्होंने इससे मैसेज निकाला, वाकई मैं फतवा देता हूं, अगर मैं जरा सा शैतान के हाथ में चला, अगर कभी मुझसे जरा सी कोई मिस्टेक हो गई, अगर मैं जरा सा केयरलेस हो गया फतवा देने और गलत फतवा मैंने दे दिया, तो जितने लोग इस फतवे पे अमल कर रहे हैं सबका नुकसान मेरी वजह से होगा। जैसे एक आम आदमी अगर कोई गलती करे और एक पायलट जो 400 पैसेंजर्स का प्लेन लेके जा रहा, बल्कि अब तो क्या A380 में कितने होते हैं, 600 650 800 आदमियों का प्लेन, वो अगर जरा सी गलती करेगा तो वो नहीं मरेगा, 800 पैसेंजर मरेंगे। एक अकेला आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो अगर एक्सीडेंट खुदा ना करे वो अकेला मरेगा, लेकिन कोच का ड्राइवर अगर गलती करेगा अपने साथ वो 80 आदमियों को लेके मरेगा। एक आम आदमी से अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी, वो शैतान उसको मिसगाइड करेगा, वो गुनाह कर बैठेगा, एक नुकसान। और मर्जी को अगर शैतान ने मिसगाइड कर दिया, उसने शैतान के कहने में कोई फतवा दे दिया, तो 10 मिलियन शियों का नुकसान होगा। कहा कि ये बेहतरीन एडवाइस मुझे लगी, हो सकता है बच्चे ने बारिश के लिए कहा, लेकिन मर्जी का जहन उधर गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्जी पर इतनी बड़ी। सारी शिया दुनिया के आमाल सही और गलत, राइट और रॉन्ग डिपेंड करता है मर्जी के ऊपर। यही जो एडवाइस मर्जी को मिली, यही मेरे जहन में होती है जब मैं औरतों की बात करता हूं। मर्द अगर गलती करेगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, औरत गलती करेगी तो सारी फैमिली, उसकी औलाद, सबके सब इफेक्टेड होंगे। इसलिए इस्लाम ने औरत का स्टेटस भी बड़ा हाई रखा, जन्नत माँ के ही पैरों तले रखी है, बाप के पैरों तले नहीं रखी है। लेकिन साथ में इसलिए स्टेटस हाई रखा कि उसकी ड्यूटी इतनी बड़ी, उसको पूरी फैमिली को बचा के चलना, उसको अपनी औलाद को बचा के चलना। और आज की रात बद्र की लड़ाई की रात, आज रसूलुल्लाह सारी रात जाग के इबादत कर रहे थे। और कुरान करीम की जो 3 आयतों की मैंने तिलावत अभी की, इनमें से एक सूरह आले इमरान की आयत है, एक सूरह अनफाल की आयत है, एक सूरह रोम की आयत। पहली दो आयतें जंग बदर का एक मैसेज है, और आखिरी आयत जो है वो हर विक्ट्री और कामयाबी के बाद जो मोमिन गलती करता वो मिस्टेक, उसकी तरफ हमारी अटेंशन को डाइवर्ट किया। पहली आयत, लकद नसरकुमुल्लाह बिबदर, अल्लाह ने जंग बदर में तुम्हारी मदद की। आले इमरान में अल्लाह एक एहसान बता रहा, और सूरह रोम में यह बताया जा रहा कि कितनी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री बद्र के मुसलमानों को मिली। का यौम इज़न यफ़रहुल मोमिनून बिनसरिल्लाह, बद्र का दिन वो था कि सारे मोमिनीन ईद मना रहे थे क्योंकि अल्लाह की मदद आई, अनएक्सपेक्टेड। यहां पर मैं एक चीज की आपसे माफी मांग लू कि मैं यह जब जुमला कहता हूं तो उस वक्त एक दो एग्जाम्पल देता हूं, वो मैं स्वीडन के अंदर नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि मुझे स्वीडन के खेलों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम कि यहां पे जो खेल खेले जाते हैं वो हॉकी है, या अपनी कम्युनिटी में वॉलीबॉल है, या एक दो आदमी गोल्फ खेलते हैं, इसके बारे में मेरी मालूमात कुछ नहीं। मैं अपने इलाके की एग्जाम्पल देता हूं, बस वही रिपीट कर रहा हूं कि बद्र की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी, यौम इज़न यफ़रहुल मोमिनून बिनसरिल्लाह, सूरह रूम की आयत, कि मोमिनीन उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे कि अल्लाह की ऐसी अनएक्सपेक्टेड मदद आ गई। कोई मैच ही नहीं था बद्र की जंग में मुसलमानों और काफिरों, 313 मुसलमान, 330 1000 काफिर, और ये 1 और 3 का ही नहीं था रेशो, जो मुसलमान थे जितने मिले उनको रसूल ने ले लिया, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बीमार भी हैं, ज्यादातर इसमें पैदल, और काफिर जो 1000 आए थे एक से एक सेलेक्टेड, बड़े बड़े जो मक्के के पहलवान और बहादुर आदमी थे उनको लाया गया। ये क्वांटिटी के एतबार से 1 और 3 का रेशो है, और क्वालिटी के एतबार से शायद 1 और 20 का रेशो होगा। इतने 14-14 साल के बच्चे हैं वहां पे, इतने बहादुर पहलवान, तो अनएक्सपेक्टेड। यानी जब मुसलमान बद्र की जंग में गए थे, आज की रात पहुंच गए थे, बद्र जो है वो एक मैदान का नाम है जो मदीने से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। 1983 तक जो आदमी भी हज और उमरे पे जाता था, मदीना मक्का हाईवे वहीं से पास होती थी। 83 के एंड में 84 में ये नया हाईवे बन गया मक्का मदीने का, जो बद्र से हटकर है, तो अब लोग इसकी जियारत नहीं करते, लेकिन है बहुत मशहूर जंग। तो अब जब वहां पहुंचे मुसलमान, तो उनको मालूम था कि अल्लाह के ऑर्डर से हम आ तो गए, लेकिन कोई मैच नहीं है, हमें हारना ही हारना। खुद इतना डिफरेंस था उन दो आर्मीज में कि पैगंबर इस्लाम ने बद्र के दिन फज्र की नमाज के बाद एक दुआ की थी, कल सुबह फज्र के बाद, कि आए खुदा इस वक्त इस पूरी दुनिया में ये जो हैंडफुल मुसलमान है एक मुट्ठी बराबर, بس یہ ہے تیرا کلمہ پڑھنے والے آج اگر یہ مارے گئے تو اس پوری دنیا میں کوئی نہ ہوگا تیرا نام لینے والا. اور دوسری طرف مسلمانوں سے کہا تھا کہ مکے نے اخبار اپنے کلیجے کے ٹکڑے یعنی اپنی کریم نکال کے تمہارے سامنے رکھ دی. آج یہ لوگ اگر مارے گئے تو گویا آج بس اس کے بعد مکے کو ایسا لاس ہوگا کہ وہ ریکور نہیں کر پائیں گے. اتنے بڑے بڑے مکے کے سردار آئے تھے, بالکل وہ کیفیت تھی کہ جیسے کرکٹ میں میں مثال دے سکتا ہوں. اس وقت کرکٹ میں ایک ٹیم آسٹریلیا تھی جو اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے کہ جب کبھی اس کا کسی سے میچ ہوتا پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. باقاعدہ وہ ہر ٹورنامنٹ ہر سیریز جیتی ہی جا رہی. اب فرض کیجئے کہ اس کا مقابلہ ہو جائے کرکٹ کی سب سے ویک ٹیم زمبابوے سے, اور زمبابوے اس کو ہرا کے رکھ دے تو ایک نیوز بنے گی کرکٹ ورلڈ کے اندر. یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے کہاں اتنی منی بچوں کی ٹیم جو کل ہی کے میچ میں 75 پہ آل آؤٹ ہو گئے, اور کہاں آسٹریلیا جو 5 اوور میں 75 بنا لے. اب مجھے پتا ہے کرکٹ کی ایگزامپل یہاں ٹھیک نہیں ہے, نہ آپ کرکٹ دیکھتے ہوں گے نہ سمجھتے ہوں گے, تو بس کوئی میچ ہی نہیں اور پھر پتا چلے کہ ٹیم جیت جائے. بدر میں یہی کیفیت تھی مسلمانوں کو ہارنا ہی ہارنا تھا. جب شام ہوئی یعنی کل کی شام تو اتنی بڑی وکٹری مسلمانوں کو ملی تھی کہ یوم اذن یفرح المومنون بنصر اللہ, واقعا مومنین نے سیلیبریٹ کیا اللہ کی مدد آئی. مگر یہاں سے میری اب مجلس اب شروع ہو رہی ہے, مگر مسلمان کا ایک عجیب نیچر شاید سب کا ہو لیکن مسلمان کا زیادہ, کہ اس کا سارا ایکسائٹمنٹ اور جوش پیپسی اور کوک کے اس سوڈے کے اس جھاگ کی طرح ہے کہ تھوڑی دیر تو بہت رہتا, ذرا بھی بہت ہی بولتے تو سارا کا سارا وہ جھاگ ختم ہو گیا, وہ مزہ ہی نہیں رہتا. آپ خود ہی کہتے ہیں ایک دن کے بعد فریج میں رکھے ہوئے پیپسی پھینک دو اٹھا کے, وہ مزہ ہی نہیں. مسلمان کے ساتھ یہی پرابلم کہ بدر میں مسلمان جیت گئے ان ایکسپیکٹڈ وکٹری. دیکھیے ابو جہل مارا گیا, ولید مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, امیہ ابن خلف مارا گیا, ابو البختری مارا گیا, ایک سے ایک بڑا آدمی. ایک ابو سفیان بچ گیا, وہ آیا ہی نہیں تھا بدر میں, وہ تو ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا. یعنی وہ بھی اگر مارا جاتا تو پھر تو سارا مسئلہ ہی حل تھا, نہ کربلا ہوتا نہ اہل بیت کی دشمنی ہوتی. لیکن اس کو رکھیے ایک طرف, 90% جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے. اب مسلمان بہت خوش آ رہے ہیں اور یہی وہ موقع ہے جو مسلمانوں کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ خوشی میں تم یہ سمجھو کہ اب دشمن ہار گیا تو ہار گیا, اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا. غافل ہو جاؤ. کیا کہیں گے غافل کو؟ بے بھان کوئی لفظ ہے, آپ لوگ خود ہی بول رہے ہیں, میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کیا بول رہے ہیں. غافل, جو کسی نے کہا گجراتی میں غفلت چل جائے گا, غفلت میں نہ مبتلا ہونا کہ ہم نے ان کو مار دیا وہ مر گئے اب واپس نہیں آئیں گے. اگر تم غافل ہوئے تو وہ زیادہ پریپریشن کر کے آئیں گے. چنانچہ تیسری آیت یہی نازل, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرَبَاطِ الْخَيْلِ. دیکھو گھمنڈ کر کے نہ جانا کہ ہم نے ان کو ہرا دیا, ہر وقت تیار رہنا. جب پاکستان نے ایٹامک ایکسپلوژن کیا تھا تو یہی آیت کی تلاوت کر کے بٹن دبایا گیا تھا, جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کے سامنے ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو, بی پریپیئرڈ, بی الرٹ, من قوت و رباط الخیل. رباط الخیل جنگی گھوڑے, یعنی آج کی زبان میں کہیے ٹیکنالوجی کے ساتھ, اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کو ہر وقت کافروں کے سامنے تیار رکھو. لیکن یہ یونیورسل رول ہے جو قرآن نے قیامت تک کے لیے دیا. پہلی بار آیا بدر کی جنگ میں کیونکہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی, جیسے وہ پچھلی دفعہ فلوک میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو ایشیا سیریز میں ہرا دیا, اور اب جو آسٹریلیا انتظار کر رہا ہے تو انگلینڈ کی بری حالت ہو رہی ہوگی ابھی یہ ایشیا سیریز, اور میں وہیں ہوں گا اس وقت, تو ابھی سے ڈرے جا رہے انگلینڈ والے کہ وہ تو ہرا دیا ہم نے اتفاق سے, اب کیا ہوگا. تو کہا کہ یہ مسلمانوں گھمنڈ نہ کرنا کہ یہ ہار گئے تو ہم ہمیشہ جیتیں گے, الرٹ ہو کے بیٹھنا. اچھا اب اس میں پہلے تو ایک میسج آپ اپنے لیے سن لیجیے, یہی میسج جو بدر کا ہے اول تو ہر رمضان کا. کیوں بھائی؟ رمضان میں شیطان جیل میں, یہ روایت ہے نا کہ رمضان میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا, مگر خالی رمضان کے لیے قید کرتا, عید کے دن وہ نکل آتا. آپ نے پرانی ہسٹری پڑھی ہے رومنس کی, رومس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر, شیر کو غالباً گجراتی میں بھی شیر ہی کہتے ہوں گے, شیر کو بھوکا رکھتے تھے. پھر وہ جو ان کے یہاں وہ جو ایک کمپٹیشن ہے مقابلے ہوتے تھے جس میں آدمی کو شیر سے لڑاتے تھے, بھوکے شیر کو, شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا آدمی پر, بھوکا رکھتے تھے. پھر اس کو جب پنجرے سے نکالتے تو انتہائی خطرناک ہو جاتا. شیطان آج کل جیل میں ہے ایک مہینے کی, لیکن سب ہماری حرکتیں دیکھ رہا ہے. جس چیز پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس سے شیطان کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. آپ کو خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ ہم نے 16 دن کے روزے رکھے, کیا شیطان اس وقت جلن کے مارے مرا جا رہا ہوگا. 11 مہینے تو تم میری عبادت کرتے رہے, میں ایک مہینہ آیا میں جیل میں گیا تو تم بدل گئے, لیکن ٹھہرو ایک دن تو آئے گا نا واپس میرا, عید ہی کا دن. ہم کو خوشی ہوتی ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں, ہم کو خوشی ہوگی 3 دن ہم اعمال شب قدر کر رہے ہیں. جس جس عبادت پر ہم خوش ہوں گے وہ شیطان کی حالت دیکھیے گا, اسے ریونج لینا, وہ بھوکا ہے اس وقت ہمارا. جیسے ہی عید کا دن آئے گا شیطان ہم پر اٹیک کرے گا, فل اٹیک, جیسے بھوکا شیر اٹیک کرتا. اور اگر ہم غافل ہو گئے, ہم نے کہا ایک مہینے ہم نے شیطان کو ڈیفیٹ دے دی تو بس اب پورا سال ہم جیتیں گے اور شیطان ہارے گا, نہیں, ذرا سا اگر ہم غافل ہوئے تو شیطان عید کے دن ہی ریونج لینا شروع کر دے گا. اسی لیے میں نے اکثر مومنوں کو دیکھا جتنا ثواب رمضان میں وہ گین کرتے ہیں عید کے دن وہ سارا ثواب کھو دیتے. عید کے دن ویری فرسٹ ڈے نماز عید کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ شیف بنا کے آتے ہیں. کیا رمضان میں کیا رمضان سے بینیفٹ لیا. لیکن یہ تو خیر ابھی عید تک تو انشاءاللہ زندگی رہی, تو یہ عید کے قریب کہوں گا تو زیادہ بات آئے گی. لیکن وہی بدر کا میسج کہ رمضان میں تم شیطان کو ڈیفیٹ دے رہے ہو, تم شیطان کس سے بچ گئے ہو کیونکہ وہ قید میں ہے, لیکن ایک مہینے کے لیے نا, پھر تو نکلے گا. غافل نہ ہونا, ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم شیطان سے غافل ہو گئے وہ اگلے ہی دن آ کے ایسا اٹیک کرے گا پورے مہینے کی عبادت کو ایک دن میں ویسٹ کر دے گا. جو ایک مہینہ ہم نے محنت کی ایک دن, یہ میسج قرآن نے بار بار دیا لیکن اسپیشلی بدر کی لڑائی کے بعد مسلمان بڑے خوش خوش واپس مدینے آ رہے ہیں. کہا کہ دیکھو کیئر فل اور الرٹ ہو کے بیٹھنا, لیکن نہیں مانا مسلمان. قرآن کہتا رہتا ہے مسلمان کہاں مانتے ہیں. جب ویری نیکسٹ ایئر 1 سال کے بعد کافروں نے فل پریپریشن کے ساتھ بہت کے میدان میں اٹیک کیا تو آپ دیکھیں اتنا لوس مسلمانوں کا ہوا. احد کے میدان کی زیارت تو ابھی بھی الحمدللہ ہر عمرہ اور حج کرنے والا جاتا. بدر تو میں نے کہا بند ہو گئے, احد کا میدان اب تک جو آدمی حج پہ جاتا ہے, جو اس سال بھی پریپریشن کر رہے ہیں, جو آدمی بھی عمرے پہ جاتا ہے احد کے میدان میں ضرور جاتا. گنج شہیدہ ہیں, مور دین 70 شہید. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 80 جنگوں میں حصہ لیا. ٹوٹل جنگوں میں ٹوٹل جتنے لوگ شہید ہوئے وہ 80 سے کم ہے. ایک احد میں اتنے لوگ مارے گئے جتنے باقی ریمیننگ 79 جنگوں میں نہیں مارے گئے. 79 کا ٹوٹل کیجئے وہ کم ہے, ایک جنگ کا ٹوٹل زیادہ. کیوں؟ مسلمان پریپیئرڈ نہیں تھے, مسلمان غافل. وہ وہی جو غافل تھے احد میں جیت گئے نا تو کب ہم جیت گئے. ارے ایسا ہم نے کافروں کو مار کے بھگایا وہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے. نہیں وہ آئیں گے, وہ آئے, لیکن وہ جو اگلے سال کافر بڑی تیاری کے ساتھ آئے. ایک جملہ یہاں پہ اور کہہ, یہ بدر کی لڑائی جو ہے نا اس کا ریزلٹ یا اس کے کانسیکوینسز اسلامک ہسٹری پہ بہت زیادہ پڑے. ماہ مبارک رمضان میں ہم سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں دعا افتتاح کی شکل میں. شب قدر کے اعمال میں بہت زیادہ ریکمنڈ ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی دعا. عید کا اسٹارٹ ہم لیتے ہیں دعائے مدبہ سے. یہ سب امام زمانہ کو آپ یاد کرتے ہیں. امام زمانہ کا جو جہاد ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کربلا کا ریونج. یہ دعائے ندبہ میں آپ کہتے ہیں. اور کربلا کا واقعہ ہوا کیوں؟ خود دعائے ندبہ میں ہے. احقاد ان بدریہ, بدر کا ریونج لیا گیا کربلا میں. زیارت عاشورہ میں یہ ہے جب اب آقا حسین کو سلام کرتے ہیں کہ بدر کا ریونج تھا جو بنو امیہ نے کربلا میں لیا. یہ تو ہو گئی وٹنس دعاؤں سے, یعنی امام نے بتایا دعائے ندبہ زیارت عاشورہ یہ امام نے ٹیچ کی, اس میں یہ آیا یہ بدر کا ریونج. ادھر خود یزید نے اپنے دربار میں اہل بیت کو دیکھ کے کہا تھا آج میں نے بدر کا ریونج لے لیا. دشمن بھی یہی کہہ رہا کہ کربلا جو تھی وہ بدر کی وجہ سے ہوئی. امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کربلا بدر کی وجہ سے ہوئی. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ بدر کی لڑائی. اس کے پورے میسج تو آج نہیں دے سکتا ہوں. اب سنیے بات. میں نے کہا مسلمان سو گیا مدینے جا کر, ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. کافر نہیں سویا. جب یہ مکے کے کافر واپس گئے تو ڈیڈ باڈیز کو لے کے گئے, ہر گھر میں ماتم ہونے لگا. اچھا پھر تھوڑا ٹائم گزرا, مردوں میں ڈسکشن ہوا کہ بھائی اب مسلمان بہت اسٹرانگ ہو گئے, اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ذرا سا مکے کے کافر ڈر گئے تھے. عورت کے رول کی امپورٹنس آ رہی تھی. صحیح عورت بھی سنا آپ نے, خدیجہ طاہرہ. اب بری عورت بھی سنی, ہندہ. اس نے اپنا زندگی کا مشن بنایا مجھے بدر کا ریونج لینا. مکے کے جو مرد کافر تھے وہ ذرا سے لینئنٹ ہو گئے تھے, ڈرنے لگے تھے مسلمانوں سے. ہندہ کہنے لگی نہیں, ہمیں ریونج لینا ہے. پورا سال ہندہ ایک ایک گھر میں مکے کے جاتی ہے, کہتی اپنے بیٹے کا ریونج نہیں لوگ, اپنے باپ کا ریونج. دیکھیں سب سے زیادہ ہندہ ہی کو لوس ہوا تھا. ہندہ کا باپ بھی اسی بدر میں مارا گیا, ہندہ کا بھائی بھی اسی بدر میں مارا گیا, ہندہ کا بیٹا بھی اسی بدر میں مارا گیا. ایک عورت کے لیے تین بہت امپورٹنٹ رشتے ہیں. ہمارے آج کی عورت کے لیے شوہر بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہو سکتا, لیکن ویسٹ میں تو عورتیں شوہر کو کوئی گھاس نہیں ڈالتی, جسٹ لائک ٹیشو پیپر جب جہاں پھینک دیا. ہندہ کا بھی یہی نیچر. ہندہ کی نگاہ میں شوہر کی کوئی اہمیت نہیں, ایک ڈانٹ دیتی تھی ابو سفیان کو بیچارہ کان دبا کے بیٹھ جاتا. ہندہ کو زیادہ اٹیچمنٹ باپ سے ہے, بھائی سے, بیٹے سے. تینوں مارے گئے. ایک عورت کے تین امپورٹنٹ رشتے تینوں ختم ہو گئے. تو اس کا اپنا ریونج تو ہے, لیکن مکے کے کافروں کو بھی بار بار جاتی. وہ پروپیگیشن کر, وہ تبلیغ کر رہی ہے کفر کی. مکے والوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا اس نے. اور پھر خاص ایک غلام ویشی کو پریپئر کیا کہ حمزہ کو شہید کرنا. وہ اسٹوری تو آپ کی بہرحال سنی. یہ ہندہ وہی ہے کہ جو معاویہ کی ماں ہے اور یزید کی دادی, جس نے اسی میدان احد میں رسول اللہ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی. اتنی ظالم عورت. لیکن بہرحال ایک مشن اس نے اپنے سامنے رکھا اور اس کے حساب سے عمل کر کے مکے کے مردوں کو جوش دلایا. ایسا جوش دلایا کہ نیکسٹ ایئر جب مکے والوں نے اٹیک کیا مدینے پر, ہندہ خود بھی ساتھ گئی اور اپنے ساتھ پوری اپنی ایک پارٹی لے کے گئی جس کا کام تھا سنگنگ اور ڈانسنگ. یہ پورے احد کے میدان میں ساتھ ساتھ رہی تاکہ مردوں کو جوش دلاتی رہے. یہ ہے عورت کی ڈیوٹی. واقعاً اگر عورت کوئی مشن اپنے ہاتھ میں لے لے, چاہے وہ شیطان کا مشن لے تو اس میں کامیاب, اللہ کا مشن لے تو اس میں کامیاب. بدر کی لڑائی یہ میسج دے رہی ہے کہ عورت کے رول کی امپورٹنس دیکھو. لاسٹ ٹیوزڈے کو آپ نے جناب خدیجہ طاہرہ کا رول دیکھا تھا اسلام کے لیے, آج میں آپ کے سامنے ہندہ کا رول پیش کر رہا ہوں کفر کے لیے. عورت ایک ایسی چیز ہے, خالی مسلمان نہیں کافر عورت جو اصل کفر کو سروس دے گی وہ نہیں دے سکتی. کوئی مرد نہیں دے سکتا. شیطان کا جملہ. عورتیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں, اتنی میری ہیلپ کرتی ہیں میرے مشن کے اندر. لیکن یہ خود بتا رہا ہے کہ عورت کا رول کتنا اہم. اچھا سنیے ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میدان احد اور بدر سے ریلیٹڈ. یہاں تک عورتوں کی بات ہو, اب آئیے ذرا مردوں کی بات. اور اب جو بات میں کر رہا ہوں اس کا بہت ہی گہرا تعلق زمانے کے ایمان سے ہے. وہ یہ کہ یہ تو آپ نے ایک عورت دیکھی جو مکے کے رہنے والی تھی, اس نے پورا سال مکے میں ایک مشن, ایک مہم, ایک موومنٹ چلایا, ریونج ریونج ریونج. وہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی, اس کا باپ مارا گیا, اس کا بھائی مارا گیا, اس کا بیٹا مارا گیا. اب آئیے مرد کا تذکرہ سنی. یہ بڑا عجیب مرد, اس کا نام ہے ابو عامر. اتنا پوائس, اتنا پوائس, اتنا پوائس. اس کا ٹائٹل تھا ابو عامر, ابو عامر دا پوائس پرسن. ابو عامر راہب, اس کو لوگ راہب کہتے ہیں. اور اس نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل پڑھی ہوئی تھی. اچھا مدینے کے اندر جو تھے بت پرست تھے, مشرک کافر تھے, تھوڑے سے لمیٹڈ یہودی تھے. وہ بھی مدینے کے اندر سیکنڈ گریڈ کے سٹیزن تھے. ان کو مدینہ سٹی میں رہنے کی رضا نہیں تھی, باہر رہتے تھے. خالی بزنس کے لیے اور چلے جاؤ. ابو عامر جو تھا یہ یہودی نہیں تھا, یہ مدینے کا اوریجنل باشندہ تھا مدینے کے, لیکن جب اس نے تورات اور انجیل پڑھی تو وہاں سے اس کو پتا چلا کہ ایک آخری رسول آنے والے, ہم اپنے آخری امام کا جو ویٹ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. ابو عامر نے رسول اللہ کا ویٹ کرنا شروع کیا, یہ رسول اللہ کی برس سے پہلے کی بات. اور یہ اتنا پوائس آدمی تھا کہ یہ مکان میں نہیں رہتا, جیسے ہندو سادھو وغیرہ ہیں درخت کے نیچے جا کے رہتا, کپڑے بھی یہ عام ڈریس نہیں پہنتا, جو بوریاں ہوتی ہیں نا اس میں ایک اوپر ہول کیا اس کو اپنے گلے میں پہن لی جیسے ہم کفن پہناتے ہیں, بس یہ اس کا ڈریس تھا, یہ اس کا مکان کوائٹی کی وجہ سے. لیکن ہر وقت یا اللہ کی عبادت کرتا ہے یا مدینے کی ینگسٹر کو جمع کرتا ہے, اور اپنے ہاتھ سے مکے کی ڈائریکشن کہتا ہے یہ جو ہے نا ادھر ادھر سے ایک آخری رسول آنے والا, وہ اللہ کا ٹرو میسنجر, جو اس کو مانے گا اسی سے اللہ راضی ہوگا, جو اس کا کلمہ پڑے گا اسی کو جنت ملے گی. مدینے کے کافر مذاق اڑاتے تھے, وہ تو کافر ہیں, ان کے پاس تو رسالت کا کنسپٹ ہی نہیں ہے, وہ بت پرست ہیں. مگر یہ اپنے مشن میں ایسا تھا, 40 سال لگا رہا, ینگسٹر کے گروپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا. پھر میں بتا دوں مدینے والے کرسچن اور جوز نہیں ہیں جن کے پاس کوئی ہولی بک ہو یا کوئی پروفیسیز ہو, کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس رسالت کا. اس نے مدینے میں اتنا رسول اللہ کا ذکر کیا, اتنا رسول اللہ کا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا کہ مدینے کے اندر ایک ایٹماسفیئر بن گئے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا ان کے شہر والے مکہ نے ان کو نہیں مانا, مدینے والوں نے ان کو انوائٹ کیا. پہلے سے مدینے کے لوگ مینٹلی پریپیئر تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ابو عامر کا تھا. یہ رسول اللہ کے لیے تیاری کرا رہا ہے جیسے ہم میں سے بہت زمانے کے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پھر ہوا کیا, اینٹی کلائمیکس دیکھیے, رسول اللہ آخر میں مدینے آ گئے. وہ سارے ینگسٹر جنہیں ابو عامر نے پریپیئر کیا تھا سب نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلمان ہو گئے. اچھا ابو عامر جو تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو ایک سروس دی ہے, تو رسول مدینے آ کے سب سے پہلے تو میرا وزٹ کریں گے اور پھر مجھے کوئی ہائی اسٹیٹس دیں گے کہ میں نے اتنا کام کیا. رسول اللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی, وہ سیدھے گئے مسجد بنائی اور اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے. اس نے دیکھا کہ اسے کوئی ریوارڈ نہیں ملا, دنیا کا ریوارڈ, کم سے کم رسول اپنا ایڈوائزر بناتے, کم سے کم رسول پرائم منسٹر بناتے, کم سے کم رسول اس کے گھر صبح شام وزٹ کرتے, ہم تو کسی پہ اتنا سا احسان کر دیں تو اس کی نسلوں تک کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم کھلا جگہ پہ جوتیاں چٹکا رہے تھے, ہم نے تمہیں سویڈن میں لا کے نیشنل دی مثلا. حرم اللہ ریحل جنہ علی ثلاثہ, اللہ نے جنت کی خوشبو 3 پہ حرام کی, جن میں ایک احسان جتانے والا اور ایک احسان کو بھلانے والا. اور واقعا دوسری طرف بھی پارٹی ایسی ہوتی کہ اس پر احسان کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ سیٹ ہوتا سب سے پہلے اسی کے سینے میں گولی اتارتا یا خنجر گھومتا. وہ ایک دونوں بیلنس بیلنس. ایک بات کہوں گا پھر کل کوئی کمپلین آ جائے گی کہ مولانا آپ نے ون سائڈیڈ بات کہی. تو خلاصہ یہ کہ آپ, لیکن یہ تو ہوا ہمارے آپ کے معاملے میں, دین کے مسئلے میں کیا احسان. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو کوئی اللہ کا احسان کیا کہ اللہ آپ کو فوراً ریوارڈ دے. یہ 3 دفعہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی بات آ چکی. یہ نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے, شرابی کو ملا ہمیں نہیں ملا, ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے. خبز دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب امام کو فوراً اس کا بدلہ دینا چاہیے. اگر ذرا ناف ہو گیا ہم خبز کو چھوڑ دیتے ہیں. یا ابو عامر وہ سمجھ رہا تھا رسول اللہ سارے مدینے کو ہٹا دیں گے, ہٹ جاؤ, یہ ہے مین امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ آدمی. رسول نے اسے ایز اے نارمل مسلمان ٹریٹ کیا, وہ رسول اللہ کے اگینسٹ ہو. جو رسول اللہ کا ایسا ویٹ کر رہا ہے, دیکھیں ہم اگر امام زمانہ کا ویٹ کر رہے اٹس ناٹ اے سرپرائزنگ تھنگ. ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ عقیدہ ملا, ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بلیف کیا ہیں. کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے, پورے مدینے میں ایک آدمی تھا جو اپنی ساری قوم اور کمیونٹی سے ہٹ کر امام کی بات کر رسول کی بات کر رہا تھا. اچھا ہم ہمارا عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا, ہماری کمیونٹی, پھر بھی ہم خالی زبان سے امام کا انتظار کرتے ہیں, کام تو کچھ بھی نہیں کرتے. اس نے خالی زبان سے نہیں کہا, باقاعدہ رسول اللہ کے لیے پریپریشن کرائی. مگر پھر جب رسول کے اگینسٹ ہوا تو اتنا اگینسٹ ہوا کہ مدینہ کے نوجوانوں سے کہنے لگا اس کی بات نہ مانو, یہ تو کنگ بننے کے لیے مدینہ میں آیا, یہ کہاں کا رسول ہے. نوجوانوں نے کہا تم ہی ہم کو اتنے سال 40 سال بتاتے رہے کہ رسول آ رہا ہے, رسول آ رہا ہے, تیاری کرتے رہے, اب کہہ رہے یہ نہیں ہے. کہا یہ وہ نہیں ہو, کوئی اور آئے. جب رسول اللہ کو اس کی ڈیٹیل پتا چلی, رسول اللہ نے اس کے ٹائٹل کو چینج کیا. یہ کہلاتا تھا ابو عامر دا پوائس, متقی پرہیزگار. رسول نے کہا آج سے اس کو کہو فاسق و فاجر. لوگ گھبرا گئے, یا رسول اللہ لیکن وہ نمازیں بہت پڑھتا, وہ اللہ کی عبادت بہت کرتا ہے, وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے, وہ مکان میں نہیں رہتا, پوائس. کہ یہ سارا بیکار ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو, یہ فاسق و فاجر ہے. پیغمبر نے کہا لیکن جو یہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اس نے دیکھا کہ نوجوان ینگسٹر میری بات نہیں سن رہے, وہ تو سب رسول اللہ کے فیور میں. تو یہ مدینے سے مائگریٹ کر کے مکہ گیا. دیکھیے یہ الٹی ہجرت ہے. ہجرت ہوتی ہے کفر کو چھوڑ کے اسلام میں آؤ, اصلی مائگریشن وہ ہے. یہ اونلی ایگزامپل ہے اسلامک ہسٹری میں, اس نے الٹی مائگریشن کی ہے, اسلام کو چھوڑ کے کفر میں گیا, مدینہ چھوڑ کے مکے میں گیا. یوگانڈا سے سویڈن کوئی آئے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن سویڈن سے کوئی یوگانڈا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں ان کا دماغ ٹھیک ہے, آخر کیا ہو گیا جو وہاں چلے گئے. وہ بھی اسپیشلی وہ آدمی جس کی وہاں کوئی پراپرٹی نہ ہو. ہاں کچھ لوگ اس لیے گئے کہ وہاں ملین کی پراپرٹی تھی جو گورنمنٹ نے واپس کی. انڈیا سے لوگ یہاں پہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے یہاں سے کوئی واپس انڈیا چلا جائے. یہ ابو عامر وہ تھا کہ جو رسول اللہ کے سٹی میں بیٹھا, رسول اللہ کے لیے لوگوں کو پریپئر کرا رہا. جب رسول اللہ آ گئے تو جلن کی وجہ سے, جیلسی, حسد, مجھے اسٹیٹس کیوں نہیں ملا, مجھے میری سروسز کا فوراً ریوارڈ کیوں نہیں ملا. تھوڑا ٹھہر تو جاتا نا, پیشنس سے کام لیتا. یہ واپس گیا مکہ کب, جسٹ آفٹر جنگ بدر. جب بدر کی لڑائی تھی اس وقت تک اس نے ویٹ کیا, کیونکہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کافر مسلمانوں کو ہرا دیں گے, مجھے میرا ٹارگیٹ یہ گول مل جائے گا, اسلام ختم. جب دیکھا کہ نہیں مسلمان جیت گیا, یہ مکہ چلا گیا. ادھر ہند عورتوں میں کام کر رہی ہے, ریونج ریونج ریونج, اور اس نے مردوں میں کام کرنا شروع کیا. ذرا سوچیے, ہندا کا تو سمجھ میں آتا ہے اس کا باپ بھائی بیٹا مارا گیا, وہ ریونج لے تو کچھ کچھ عقل کہتی ہے وہ جسٹیفائی. ابو عامر کا کیا لینا دینا, نہ اس کا باپ مارا گیا, نہ بھائی نہ بیٹا, خالی اسٹیٹس نہیں ملا, خالی اس کو ریوارڈ نہیں ملا, تو اب جا کے ریونج کی بات کر رہا. اور یہ دیکھیے اصل بات, جو ظہور امام کے بعد, امام کے ظہور کے بعد یہ 100% ہونے والا, سارے شیعوں کے ساتھ نہیں, یہ چھوٹی گروپ کے ساتھ, لیکن ہوگا. وہ کیا, جس نے 40 سال تک لوگوں کو رسول اللہ کے لیے پریپئر کیا, اب وہ مکے میں جا کے لوگوں کو اگینسٹ رسول اللہ پریپئر کر رہا. اللہ اللہ جو کل تک رسول اللہ کے لیے لوگوں کو بتا رہا تھا, آج وہ مکے میں گیا, کہا مکے والوں غافل نہ ہونا, اگر تم نے ذرا ٹائم دیا محمد کو, وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. اچھا موقع ابھی جا کے اٹیک کرو, ابھی ان کے ماننے والے کم ہیں. وہ مکے والوں کو میسج دے رہا ہے, مکے والے سن رہے ہیں. ہم کو اللہ میسج دے رہا ہے غافل نہ ہونا, اور ہم نہیں سن رہے ہیں. عجیب آدمی تھا ابو عامر, کیونکہ روایتوں میں ہے کہ یہی امام زمانہ کے بعد ہوگا, کہ جو شیعہ امام زمانہ کا ویٹ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو امام کے آنے کے بعد ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے, جن کی دعا یہ ہوگی کہ آئے خدا. آج کل دعا ہوگی کہ ہم امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہوں, وہ امام زمانہ کے دشمنوں کی آرمی میں شامل ہو کے امام کے اگینسٹ جہاد کریں. اور جو آج امام کے اگینسٹ ہیں ان میں سے بہت سے کلمہ پڑھ کے امام والے ہو جائیں. یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے. ابو عامر اس کی بہت ہی برائٹ ایگزامپل ہے. پھر جب نیکسٹ ایئر مکے کے کافروں نے ریونج کے لیے مدینے پہ اٹیک کیا, جس کو احد کہتے ہیں, ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ اگر کوئی مدینے کی زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے احد, وہ مجھ سے ظلم کر رہا ہے. بڑی امپورٹنس ہے احد کی لڑائی, کیونکہ یہ ریونج کے لیے ہوئی. مسلمانوں کو ایک سال تک رسول اللہ, ایک سال بعد ہوئی احد کی لڑائی, ایک سال تک رسول اللہ میسج دیتے رہے, سونا نہیں, غافل نہ ہونا، بے بھان کے نہ ہونا، جو بھی صحیح لفظ ہے مجھے نہیں پتا، جاگتے رہنا، اس ہو گئے. مکے کے کافر جاگتے رہے، جب آئے تو ایک طرف ہندا بھی ساتھ میں آئی، اپنے ساتھ لیڈیز کا لشکر لے گا مردوں کو جوش دلانا، اور یہ ابو عامر بھی آیا ایز اے آبزرور، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں کر سکتا، ایز اے آبزرور آیا میدان میں، یہ اسپیچز دیتا رہا، پوئٹری کے ذریعے لوگوں کو جوش دلاتا رہا، کون لوگ؟ کافروں کو. اتنا رسول اللہ کے اگینسٹ ہو گیا. اور جب احد میں بھی اینڈ میں کافروں کو شکست ہوئی نا، تو یہ پھر آیا خندق کی لڑائی، خندق میں کافروں کی کمر ٹوٹ گئی. اس نے دیکھا مکے والے نہیں مقابلہ کریں گے، یہ سیریا چلا گیا جہاں پہ رومن امپائر تھی، ایسٹرن رومن امپائر، ان کے ساتھ مل کے مدینے پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. اتنا رسول کا ڈیڈلی اینیمی. لیکن اب ایک آخری بات سن لیجیے، اور بدر ٹاپک پورا بدر نہیں تھا، ٹاپک تھا بدر کی لڑائی کے کچھ میسیجز، عورتوں کے رول کی امپورٹنس، جو پہلے رسول کا ویٹ کر رہا ہے، خالی زبانی نہیں پریکٹیکلی پریپریشن کر رہا، وہ کتنا اگینسٹ ہوا رسول کے. اور روایتوں میں ہے کہ یہ امام کے ساتھ ہوگا. اور ایک آخری بات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ مخرج الحی من المیت، اللہ جو ہے نا مردہ ڈیڈ میں سے زندہ کو نکالتا. وہ فزیکلی بھی دنیا میں کچھ چیزیں ہیں کہ مردہ ہیں وہاں سے زندہ پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کے اعتبار سے بھی. ابھی آپ نے ابو عامر کی سٹوری سنی، کتنا بڑا دشمن ہے، چھوٹی سی سٹوری اور سن لی، وہ احد کی ہے، وہ بدر کی نہیں، تو پھر اس کو کیوں میں پڑھ رہا ہوں؟ آخری جملے سے پتا چلے. ابھی آپ نے پوری تقریب میں سنا کہ بدر کے بعد مسلمان سو گئے، سو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے سال کافروں نے جب اٹیک کیا تو یہ سرپرائز اٹیک تھا. اچھا، انہوں نے ٹائم بھی بہت ہی اچھا چوز کیا تھا، کہا تھا مسلمان عید جب آئے گی تو عید کی سیلیبریشن میں لگے ہوں، اس وقت اٹیک کرنا. ڈائریکشن بھی بڑی اچھی رکھی. دیکھیے، یہ مدینہ، مکہ ادھر ہے، سیریا ادھر ہے. وہ مکے کی طرف سے اٹیک نہیں کیا، وہ گھوم کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن سے آئے. مسلمانوں نے دو چار گارڈ رکھے تو تھے مکے کی طرف، کہ جب آرمی آئے تو ہم کو پتا چل جائے. وہ آرمی آئی نہیں ادھر سے، وہ گھوم کے راؤنڈ لگا کے ادھر سے آئے. ٹائم کیلکولیشن عید کے موقع پر، جیسے 73 میں وہ یہودی اپنا دن سیلیبریٹ کر رہے تھے یوم کپور، تب ایجپشن آرمی نے اٹیک کیا. ٹائم بھی ایسا سرپرائز، عید کے دن تو ہر آدمی کام میں لگا ہوتا ہے، عید کے دن کا مطلب ایک ویک. ڈائریکشن بھی بالکل الٹی رکھی، اور ویسے مسلمان کا نیچر کہ عام دنوں میں بھی سو رہا تھا تو عید میں تو اور گہرا سو گیا. تو اب جب وہ قریب آ گئے مدینے کے، اچانک مدینے میں کچھ لوگ بھاگے بھاگے آئے، جو جانور چرا رہے تھے جہاں آج احد کا میدان. آگے کہا مدینے والوں، اتنی بڑی آرمی، 10,000 کی آرمی اٹیک کر رہی ہے. مدینے کے لوگ تو پریپیئر تھے ہی نہیں، وہ تو سیلیبریشن کر رہے عید کی، سوئیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں اور باقی چیز. رسول اللہ فوراً ارجنٹلی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، اور کہا جو مسلمان جس پوزیشن میں ہے، جہاں پر ہے، جو ویپن اسے ملے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور احد کی طرف چلے. کوئی وقت نہیں ہے کہ تیاری کی جائے اور لشکر جمع کیا جائے. ہر آدمی چلا احد کی طرف. اسی رات کو مدینے میں نوجوان تھا حنزلہ، ان کی شادی ہوئی تھی. یہ عید کی سیلیبریشن، خوشیاں، اس میں اچھی تاریخوں میں لوگ شادیاں رکھتے ہیں. ہمارے یہاں غدیر کو شادیاں ہوتی ہیں، 3 شعبان کو ہوتی ہیں، 15 شعبان کو. تو یہ اسلام کا ارلی اسٹیج، اس میں ابھی تک کوئی ایسی خوشحالی نہیں ہے. عید خوشحالی تھی، اس کی شادی اسی دن ہوئی تھی. اور وہ شادی کے بعد، وہ فرسٹ نائٹ تھی اس کی، اس نے بیوی کے ساتھ وہ رات گزاری، اور صبح گھر سے نکلا تاکہ جا کے غسل کرے، غسل جنابت، اور پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھے. وہ نجیس ہے، شادی کی پہلی رات بیوی کے پاس سے آ رہا ہے. جیسے ہی وہ باہر آئے، پہلے زمانے میں یہ حمام یا یہ باتھ روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، مارکیٹ میں ہوتے تھے. جیسے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں یا نائی وغیرہ جو بال کاٹتے ہیں، ویسے حمام بھی باہر ہوتے تھے. وہ ادھر جا رہا ہے کہ رسول اللہ کا اعلان سنا. جو آدمی جس حالت میں جس پوزیشن میں ہے وہاں سے اہوج جائے, سرپرائز اٹیک ہوا, ان کو وہیں روکنا. تب یہ غسل جنابت نجیس آدمی ہے, مگر پیغمبر کا آرڈر آ گیا, اسی حالت میں ہو گیا. احد کی لڑائی بھی صرف ایک دن ہوئی, صبح ہوئی شام کو ختم. شام کو جب یہ جنگ ختم ہو اور مولا کائنات کی ذوالفقار کی وجہ سے مسلمان جیت گئے, تو پیغمبر نے کہا ڈیڈ باڈیز کو جمع کیا جائے. جس سے مسلمان مرے ہیں پورے ان کے لاشیں اسکیٹر تھے میدان میں, کا سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے. لوگ گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ باقی تو ہم نے ڈیڈ باڈیز جمع کر لی, ایک ڈیڈ باڈی ایسی ہے جسے دیکھ کے ڈر لگ رہا. پیغمبر نے کہا چلو بتاؤ کیا بات. مانگ گئے یہی حنظلہ, یہی ینگسٹر جو شادی کی رات دلہن کے پاس سے اٹھ کے میدان میں گیا, اس کی ڈیڈ باڈی, وہ شہید ہوا ہے اسے. اور لوگ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کی باڈی سے, لیکن اسپیشلی بالوں سے پانی چمک رہا ہے. پانی جیسے اس کو کسی نے دھویا ہو, پانی ڈالا ہو. یا رسول اللہ بدر میں پانی تھا کہاں؟ جب رسول اللہ کی انجری سی اور بلڈ نکل رہا تھا تو مولا شہزادی پہاڑوں کے بیچ میں گئے تھے, وہاں سے ایک اسپرنگ تھا چشمہ, وہاں سے تھوڑا سا پانی بکٹ میں لے کے آئے, جو پوری اس کی ڈیڈ باڈی کی لی. اور بالوں سے باقاعدہ پانی ٹپک رہا ہے جیسے کوئی آدمی ابھی ابھی باتھ روم سے باہر آئے. رسول نے دیکھا اور مسکرائے, کہا اس سے ڈرو نہیں, تمہیں نہیں معلوم یہ آدمی جب میدان احد میں آیا تو اس وقت یہ نجس تھا, اس پہ غسل جنابت واجب تھا. اب یہ شہید ہو گیا, اس کو سیدھا جنت میں لے جانا, فرشتے جنت کا پانی لے کر آئے ہیں, اس کو آ کے غسل جنابت فرشتوں نے دیا, اس کو پاک کیا ہے. ٹھیک ہے وہ شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے, اس وقت اللہ نے ایک سائن دکھا دی. چنانچہ جناب حنظلہ کا آج تک ٹائٹل ہے غسیل الملائکہ, وہ ینگسٹر, وہ شہید جسے ملائکہ نے آ کے غسل دیا. قتیل بمانے مقتول, غسیل بمانے مقتول, ملائکہ میدان احد میں شام کے وقت اتنے لاشوں میں, حنظلہ کا لاشا تھا اتنا ہائی اسٹیٹس کہ غسل کا پانی دبک رہا ہے کہ فرشتے اس کو غسل دے کے گئے. اب سنیے کہ یہ میں نے یہ سٹوری کیوں سنائی, پہلے تو پوری تقریر ایک سیکوینس سے چل رہی. اب سنیے یہ حنظلہ کون ہے, یہ اسی ابو عامر کا بیٹا جو رسول اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخر تک رسول اللہ کے اگینسٹ رہا, مکے گیا, ینگسٹر کو بہکایا, احد میں آیا, کافروں کا ساتھ دیا. باپ ایسا اور بیٹا اتنا نیک, اتنا اچھا کہ غسیل الملائکہ کہلایا, ملائکہ اس کو غسل دے کے گئے. یہ اللہ کی ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے, یخرج الحی من المیت, مردہ میں سے, کافر مردہ ہے, ایسے کافر باپ میں سے ایسا اچھا بیٹا نکلا. اور خالی ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ہسٹری میں ریپیٹ ہوا. باپ برے ہوتے ہیں بیٹے اچھے ہوتے ہیں, بیٹے باپ اچھے ہوتے ہیں بیٹے برے ہوتے ہیں. وہ تو لوگوں کو یاد ہے حضرت نوح کا واقعہ, باپ اچھا تھا بیٹا برا, یہ بھی سنیے. چنانچہ اس کے بعد ایک آخری ایگزامپل اور آج کی مجلس ختم. پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں کہ چونکہ آج کل روزہ بہت جلد افطار ہو رہا, اس لیے اب ہماری تقریر 8 بجے اراؤنڈ 8 o'clock شروع ہو جاتی ہے. دعا افتتاح 8 بجے ہو رہی ہے, شاید اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہونے لگے تو بہت ٹائم ہو گیا. جن کو اٹینڈ کرنا ان کے لیے اعلان کہ وہ پھر کوشش کریں کہ وہ 8 تک آ جائیں تاکہ ان کو پوری تقریر مل جائے. اب یہ آخری جملہ, یہ حنظلہ ملائکہ آ کر اس کو غسل جنابت دے کے گئے, اب بات اس کا اتنا برا. اور اس سے زیادہ ہمارے پاس جو برائٹ ایگزامپل ہے وہ ہے یزید کے بیٹے کی. یزید کیسا, اس کا بیٹا کیسا, ایسا دشمن اہل بیت یزید اور بیٹا ایسا محب اہل بیت کہ بھرے دربار میں آ کر کہا کہ میرا باپ بھی جہنمی ہے, میرا دادا بھی جہنمی, مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت جو اہل بیت کے خون کے اوپر. آج کل بھی بہت سے لوگ بلا وجہ یہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ جی یزید بالکل ٹھیک تھا, یزید بالکل صحیح تھا, حسین نے غلطی کی تھی. ارے تم آج 1400 سال کے بعد کیا ڈیسائیڈ کرو گے, خود یزید کے ٹائم پیریڈ میں جاؤ. تم زیادہ بہتر جانتے ہو یزید کو کہ یزید کا بیٹا زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے باپ کو؟ اب ذرا دیکھو فرق کتنا. یزید کے بیٹے نے ساری زندگی منہ چھپا دیا, کہا میں شرمندہ ہوں, آئی فیل ایمبریسمنٹ جب ایسا باپ مجھے ملا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا. وہ ساری زندگی اپنے باپ کو کنڈیم کرتا رہا, اور حسین کا بیٹا ایسا ہے کہ ساری زندگی روتے تو رہا مگر فخر کرتا رہا کہ پہچانو مجھے کون ہے, میں وہ ہوں کہ جس کا بابا پیاسا مارا گیا, میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کا گلا پسے گردن سے جدا کیا گیا. یزید کا بیٹا کرسی پر بیٹھ رہا ہے لیکن کنڈیم کر رہا اپنے باپ کو, اور حسین کا بیٹا قیدی ہے اکڑی اور بیڑی میں اور اپنے باپ پہ فخر کر رہا. اسپیشلی ایک اسپیچ میرے چوتھے امام کی وہ جو شام کے مسجد میں دی گئی جمعے کے دن تھا. یزید کا ایک اپوائنٹڈ آڈیٹر یہ اسپیکر ممبر پہ گیا, یزید کی بڑی تعریف کی. مولا نے کہا کہ تیرے آدمی نے جو کہا کہا, اب میں کچھ کہوں؟ یزید سے پرمیشن نہیں لینا امام کو, مجمع کو اپنی جانب اٹینشن ڈائیورٹ کروانا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک عجیب آدمی ہے, گلے میں توقع, ہاتھوں میں ہتھکڑی, کہہ رہا میں ممبر پہ جانا چاہتا ہوں. سب کی اٹینشن ادھر ہو گئی, یزید ان کو جانے دو ہم سنیں. میرا چوتھا امام ممبر پہ آیا, کہا جو جانتا ہے تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. ان ابن محمد المصطفیٰ, ان ابن خدیجۃ الکبریٰ, ان ابن علی المرتضیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میری دادی خدیجہ کبریٰ ہیں, میری دادی فاطمہ زہرا ہیں, میں وارث کعبہ ہوں, میں زمزم کا مالک ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن سے جدا کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال کیا گیا. آپ مومن ہیں اور رو رہے ہیں تو تعجب نہیں ہے. وہاں یزید کے فیور کرنے والے دربار میں کوہرام بپا ہو گیا, ماتم شروع ہوا, یزید گھبرا گیا. اذان دینے والے سے کہا کہ قطع کلامہ, جلدی سے اذان دے کر ان کی اسپیچ کو روک دے. اللہ اللہ احترام اذان. ادھر اذان شروع ہوئی, چوتھے امام نے اپنی اسپیچ کو روک دیا, بس اب مجھے آخری دو جملے کہنا ہے, ایک جملہ آپ سے کہنا ہے, ایک جملہ اپنے چوتھے امام سے کہنا ہے. آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اسپیچ سنتے ہیں, خود ممبر پہ نہیں جاتے تو شاید آپ کو اتنا ریئلائز نہ ہو, لیکن میں تو ممبر پر آتا ہوں نا, پتا ہے کہ جو آدمی اسپیچ کر رہا ہو اس کو ہاتھوں کی آزادی چاہیے, پیروں کی آزادی چاہیے, گلے کی آزادی چاہیے, کبھی ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, کبھی گردن کو گھمانا ہے. اللہ اللہ, میرا چوتھا امام اسپیچ تو دے رہا ہے مگر گلے میں توک ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. اور ایک جملہ چوتھے امام سے کہنا ہے, مولا چوتھے امام, یزید نے آپ کی اسپیچ کو کمپلیٹ نہ ہونے دیا. مؤذن سے کہا اقطع کلامہ, آپ کا کلام کاٹے, لیکن مولا اگر یہ انسلٹ نہ ہو تو ایک جملہ کہوں. آپ کا کلام کاٹا گیا مگر اذان کے ذریعے کاٹا گیا نا. جب آپ کا بابا اصغر کو لے کے کربلا میں آیا, عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, آپ کے بابا کا کلام اذان سے نہیں کٹا, ہر ملا کے تین محل کے تیر سے کاٹا گیا. اجرکم اللہ علی ولانۃ اللہ علی دائم اجمعین. پروردگارہ, میدان بدر میں میرے مولا کی اس شجاعت اور بہادری کا واسطہ جس نے اسلام کو پہلی کامیابی دلائی, اور وہاں سے لے کے کربلا اور شام تک علی کی اولاد کے اس امتحان کا واسطہ, جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, خاص طور پر افغانستان و لبنان و پاکستان اور عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما, سب عزا پر بیٹھنے والے ان مومنین اور مومنات کی جتنی حاجتیں ہیں سب کو پورا فرما. خصوصاً ایک برادر محترم بے اولاد ہیں, ان کو رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ, اسی اصغر کے مصائب کا واسطہ کہ جن کا ذکر ابھی ہوا. صاحب اولاد نرینہ فرما, جو مومنین روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, خصوصاً برادر محترم عابد ایرانی صاحب و پیار علی بھائی کو شفا کاملہ عطا فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.